الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، كلمة الفزاعة حكيم الأمة حضرت أقدس ثاني عبد العليم التشكيلاتي فرمایا کہ جن اعمال کے ہم مکلف ہیں سب امور طبعیہ ہی کے مقتضا، طبیعت سلیم ہو، اب چاہے کوئی اقتضاء طبعی ہی کی وجہ سے عمل کرے گا اجر ہوگا، البتہ نیت اور اختیار شرط ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جن اعمال کا پابند کیا ہے، جو اعمال ہمیں کرنے ہیں، وہ سب وہ عمل ہیں کہ خود ہماری طبیعت بھی چاہتی ہے، ہماری طبیعت بھی چاہتی ہے کہ ہم وہ عمل کریں. کوئی اپوزٹ اور ہمارے طبیعت کے خلاف کوئی چیز نہیں، بلکہ وقتاً فوقتاً ہماری طبیعت کا تقاضا ہے کہ ہم جس مالک کے ہم پر بے پناہ احسانات انعامات ہیں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. اس اطاعت کی شکل یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکائیں. دنیا یہی کرتی ہے کہ اپنے مالک، اپنے محسن کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتی ہے، پیش کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے اپنے بندوں سے کہ جو اللہ تمہارا منعم ہے، محسن ہے، تم اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو. اسی طرح انسان کی طبیعت، بشرطے کہ طبیعت سلیمہ ہو، یہ چاہتی ہے کہ کسی وقت کھائے بھی اور کسی وقت نہ بھی کھائے. ہر وقت کھاتے رہنا ہی جانور کی صفات ہے، انسان کی نہیں ہے. انسان ایک وقت کھاتا ہے، دو چار گھنٹے پھر اطمینان سے، سکون سے رہتا ہے. جب ہضم ہو جاتا ہے، بھوک لگتی ہے، طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، پھر کھاتا ہے. جب طبیعت کا تقاضا پورا ہو گیا، بھوک دور ہو گئی، اب انسان ہاتھ روک لیتا ہے. یہ نہیں کہ کھائے جائے کھائے جائے، گلے تک پورا لے لے اور دبا لے اور پھر بھی نہ رکے. یہ انسان کی طبیعت نہیں. شریف انسان وقت پر کھاتا ہے، جتنی بھوک ہوتی ہے اتنا کھاتا ہے، اس کے بعد اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. اب روزے کو آپ دیکھیے، شریعت مطہرہ نے یہی عمل جاری کیا ہے کہ بھائی تم 11 مہینے کھاتے رہو اپنی طبیعت، اپنے مقتضا کے مطابق، اور تھوڑے وقت رک جاؤ اللہ کے حکم پر. تو یہ طبیعت خود چاہتی ہے کہ اس وقت نہ کھائیں، تو شریعت مطہرہ نے ایک وقت رکھ کر آپ کے لیے کھانے سے روک کر روزے کی عبادت مقرر فرما دی کہ اب اس کا ثواب کماؤ. اسی طرح انسان کا ایک حال ہے، معاملہ ہے، پیسے نہ ہو تو آدمی پیسے کی کوشش کرتا ہے، طلب کرتا ہے، روزی کماتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. جب پیسے اس کے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کسی بھوکے کو، کسی ضرورت مند کو، کسی محتاج کو دیکھ کر اس پر خرچ کرنے کو طبعی طور پر چاہتا ہے. اور وہ اگر ضرورت مند اپنے ہی گھر کے افراد ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کی طبیعت خود تو کھانے کے لیے تیار ہو، کھا لے، اور ماں باپ یا اولاد یا بیوی اور قریب کے رشتے دار بھوکے ہوں وہ نہ کھائیں؟ یہ ممکن نہیں. جن کی طبیعتیں سلیم ہیں، سلامتی ان کے طبیعتوں میں ہیں، وہ ہمیشہ اپنے کھانے کے بعد اپنے رشتے داروں کو مقدم کریں گے، ان کو بھی کھلائیں گے. اور اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر غریبوں کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کا خیال کریں گے. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، صدقات کا حکم دیا ہے، پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. ایک وقت آتا ہے، ایک آدمی کا جی چاہتا ہے، طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی جس کی عبادت کریں اس کا دیدار بھی ہونا چاہیے، اس کی زیارت بھی ہونی چاہیے. تو بھائی دیدار کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں تو ہماری آنکھیں، ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کا دیدار کریں، بے شک تمہاری طبیعتیں چاہتی ہیں, تمہاری طبیعت کا تقاضا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ چلو دنیا میں ہم نے اپنا ایک گھر بنا لیا جس میں نسبت رکھتی ہے, ہمارا گھر ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر. تم یہاں آ جاؤ, یہاں آ کر ہماری عبادت کر لو, ہم سمجھیں کہ بھائی تم نے ہم کو دیکھ لیا, اور پھر اس کا بدلہ ہم قیامت کے دن انشاءاللہ ادا کریں گے. غرض یہ کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں طبیعت کے تقاضے ہیں, پانچ وقت کی نمازیں ہوں, روزے ہوں, زکوٰۃ ہوں, حج ہوں, اور دوسرے اعمال خیر ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد ہوں, انسان کی طبیعت چاہتی ہے. جب طبیعت چاہتی ہے اب اسی پر اللہ کا حکم بھی آ گیا, ہم کو عمل کرنا ہے, اللہ نے اسی میں ثواب رکھ دیا, اجر و ثواب رکھ دیا. اس لیے مشہور حدیث جو آپ کے علم بھی ہوگی, آپ نے پڑھی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے, صحبت کرتا ہے, اس میں اجر و ثواب ملتا ہے. بعض صحابہ کو تعجب ہوا, بھلا کیسے ثواب مل جائے, تو آدمی کی اپنی طبیعت, اپنی ضرورت ہے, اس میں کیا ثواب. اشکال کیا, اعتراض ہوا, خیال دل میں پیدا ہوا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ خواہش کو, اپنی ضرورت کو غلط اور حرام جگہ پر پوری کرے گا, گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں ضرور گناہ ہوگا, وہ زنا کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ جب بے موقع خواہش پوری کرنے پر گناہ ہوتا ہے تو موقع میں خواہش پوری کرنے پر ثواب بھی ملے گا. کتنی بڑی بات فرما دی کہ آدمی کی اپنی ضرورت ہے, اپنی طبیعت ہے, لیکن اللہ نے اس میں بھی اجر و ثواب دے دیا. بیوی کے منہ میں لقمہ دیا, اس کو کھلایا, فرمایا اس پر بھی اجر و ثواب ہے. تو جتنی طبیعت کے تقاضے ہیں شریعت نے انہیں کو احکام بنایا. تو یہ اسلام کی خوبی ہے, اسلام کا کمال ہے کہ طبیعت ہے اور ثواب ہے, طبیعت ہے اور اجر حاصل ہو رہا ہے. قضاء حاجت, ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹوائلٹ جاتا ہے آدمی, یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے, لیکن تھوڑا سا لحاظ کر لے کہ شریعت کا امر بھی ساتھ میں آ جائے, دعا پڑھ لے, جو داخل ہونے کی دعا ہے, جب فارغ ہو جائے تو اس کی دعا پڑھ لے, اب یہ اس کا قضاء حاجت کرنا یہ بھی اجر و ثواب بن گیا. کس قدر لطف اور انعام اور اکرام ہے. دیکھو آدمی سوتا ہے, چھ گھنٹے سویا, پانچ گھنٹے سویا, ایک آدمی مسجد میں آ گیا, اس نے اعتکاف کی نیت کر لی, آنے کے بعد کوئی زیادہ عمل نہیں کیا, بس آ کر کیا ہے کچھ ذرا مرا عبادت کی, پھر چھ گھنٹے سوتا رہا. تو اللہ تعالیٰ اس چھ گھنٹے سونے پر اعتکاف کا ثواب لکھتے ہیں, سو بھی رہا ہے اور اعتکاف کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو یہ ہے حضرت کے اس جملے کا تھوڑا سا مفہوم اور مطلب, کہ جن اعمال کے ہم مکلف ہیں سب امور طبعیہ ہی کے مقتضی, یعنی ہماری طبیعتیں ہی چاہتی ہیں ہم یہ کام کریں, شریعت نے اپنا رنگ دے دیا اس میں, اس رنگ سے آدمی عبادت کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اب وہ چیز عبادت بن رہی ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. ایک مشہور شعر ہے جس کا یقیناً سے پہلے بھی کبھی ذکر آیا ہوگا, اس وقت سامنے آ گیا. فرمایا ایک مولوی صاحب نے, یعنی صاحب علم نے اس شعر کا مطلب دریافت کیا. صحبت نیکا اگر یکساں تست, نیک لوگوں کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی مل جائے, بہتر ہے صد سال زہد و طاعت است, بہتر ہے سو سال زہد اور اطاعت. کتنی آدمی اطاعت کرے سو سال, اس سے بڑھ کر اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میسر ہو جاتی ہے تو وہ اس سے بہتر ہے. یا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ تھوڑی دیر کسی اللہ والے پاس ویسے ہی بیٹھ گئے اور اس کو ایک سو سال کی عبادت سے بہتر بتا دیا, کیا مطلب اس کا؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کامل کے صحبت میں بعض اوقات کوئی گر ہاتھ آ جاتا ہے, کوئی ایسی نقطے کی بات مل جاتی ہے, یا کوئی حالت ایسی قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جو ساری عمر کے لیے مفتاح سعادت بن جاتی ہے. کوئی ایک نقطہ مل گیا, کوئی ایک کیفیت قلب میں ایسی پیدا ہو گئی جو ساری سعادت اور خوش بختی کی कुंजी और यह की बन गई, की साबित हो गई। तो एक साथ से मुराद कोई भी घड़ी नहीं, वो खास घड़ी, वो खास लम्हा जिसमें कोई कल्ब की खास कैफियत पैदा हो जाए या कोई खास नुक्ते की बात मिल जाए जो अमल करने के लिए। हर वक्त या हर साथ मुराद नहीं, बल्कि वही वक्त और वही साथ मुराद है जिसमें ऐसी हालत पैदा हो जाए। तो फिर इस पर इश्काल किया कि हर सोहबत तो फिर इस दर्जा मुफीद नहीं होगी। फरमाया कि हाँ है तो यही, मगर किसको इल्म है कि वो कौन सी साथ है जिसमें ये हालत मयसर होगी, जिसमें वो हालत पैदा होगी। हर सोहबत में इसका एहतमाल है, लिहाजा हर सोहबत का एहतमाम चाहिए। उसमें कोई एक घड़ी ऐसी मिल जाएगी, कोई एक बात ऐसी नुक्ते की मिल जाएगी जो सारी जिंदगी के लिए आदमी की तरक्की का जरिया बन जाएगी। इससे हर सोहबत का मुफीद और नाफे होना जाहिर है, और इस हालत को 100 साल की इताअत के कायम मुकाम बतलाने को एक मिसाल से समझ लीजिए। अगर किसी के पास 100 अशरफियां हो तो बज़ाहिर तो उसके पास सामान में से, असबाब में से कोई चीज भी नहीं है, लेकिन अगर जरा गहरी नजर से देखा जाए तो हर चीज उसके कब्जे में। मिसाल के तौर पर एक आदमी का घर है, एम्प्टी है, खाली है, कुछ भी नहीं है, न बेड है, न कुर्सी है, न सोफा है, न कोई और चीज है। तो बताइए कि भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है, खाली है, मगर उसकी बैंक में 5,000 पाउंड जमा है, 10,000 पाउंड जमा है उसके खजाने में, उसके अकाउंट में। तो अब घर तो खाली है, बाहर आदमी मानता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं उसके पास, लेकिन जाहिर बात है कि ऐसी चीज उसके पास मौजूद है कि उससे उसके सोफे भी आ जाएंगे, बेड भी आ जाएगा, और जो जो चीज जरूरत की सब आ जाएगी। तो हजरत मिसाल से ये बता रहे हैं कि ये एक साथ की सोहबत का वो मकाम है और वो दर्जा है। इसी तरह अगर वो कैफियत उसके अंदर पैदा हो गई तो बज़ाहिर तो खास ताअत में से कोई भी चीज उसके पास नहीं, मगर हुक्मन हर चीज है। मिसाल के तौर पर इखलास एक बहुत बड़ी कीमती चीज है। इखलास है तो सब कुछ है, इखलास नहीं तो कुछ भी नहीं। एक आदमी कितना ही बड़ा अमल कर रहा हो लेकिन इखलास से नहीं कर रहा, किसी की रिया का ख्याल आ गया, दिखावे का ख्याल आ गया, बोलता है बाद में एहसास भी नहीं होता है कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। अब किसी बुजुर्ग की सोहबत में वो चंद मिनट बैठा और इखलास ही पर बयान हो गया, और उसे ये एहसास पैदा हो गया कि अच्छा इखलास कहते हैं किसको है। तो हम तो अपनी जबान से बार बार ये कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो फुला साहब थे, वो मैंने ये किया, सब कुछ कहता जाता है। लेकिन ये कि इस जुमले से अब पता चला कि इखलास इसका नाम है। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग किसी साहब के यहाँ गए जो हज से आए थे, और कहा चलो जैसे जाते हैं हाजियों के यहाँ जमजम खजूर का इकराम होता है, और ये भी एक गया मेहमान नवाजी भी और एक हाजी के हज का इकराम भी है। तो गए पहुंचे, बुजुर्ग बैठे थे, तो हाजी साहब अब लाइलमी थे, ये देखे जानबूझकर कहा होगा लाइलमी, ख्याल नहीं रहा, कहने अरे भाई वो सुराही लेकर आओ जो मेरे दूसरे हज के सफर में थी, वो सुराही लाओ जो मेरे दूसरे हज के सफर में थी। तो बुजुर्ग ने फरमाया कह रहे मियाँ तुमने एक ही जुमले में दोनों हज का सवाब खो दिया। क्या दूसरे हज मालूम पहला हज भी किया, वो दिखलावा हो गया ना, रियाकारी का अंदाज पैदा हो गया। इस तरह के वाकयात होते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे कौल की, हमारे फैल की। तो वो कैफियत जो एक लम्हा की अगर पैदा हो गई तो बज़ाहिर तो खास ताअत में से कोई भी चीज उसके पास नहीं। बस तो इस वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा है, इस वक्त तिलावत नहीं कर रहा है, इस वक्त कोई और अच्छे काम में लगा हुआ नहीं है, कोई जिक्र नहीं कर रहा है, कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा है, मगर हुक्मन हर चीज मौजूद है। इखलास का बयान हो रहा है, अब इखलास नमाज में भी है, इखलास तिलावत में भी है, इखलास وظیفے اور اذکار میں بھی ہے. جب اخلاص پیدا ہو گیا تب ہر عمل مقبول ہو گیا, ہر عمل میں قبولیت آ گئی. بس مراد اعمال پر قدرت ہونا ہے, اسی سے سب کام اس کے بن جائیں گے. اور اصل چیز وہی کام ہے جس کی یہ مفتاح صحبت میں نصیب ہو گئی. اگر وہ اعمال نہ کیے تو پھر صرف نری مفتاح یعنی چابی کس کام کی. مطلب یہ اعمال ضرور کریں لیکن اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے کہ اس میں کوئی گر کی بات ایسی مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں, اللہ کے یہاں قبولیت اختیار کرتے ہیں. اس اعتبار سے کبھی کبھی اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی عبادت اور اطاعت سے افضل ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت والا شاہ بہاءُ الحق صاحب رضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حج کے سفر میں سوال کیا کہ حضور یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں مدرسہ سہولتیہ میں جو مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ تھا وہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کی مجلس ہوتی ہے عصر کے بعد, تو لوگوں کو چاہیے کہ طواف کریں. بیت اللہ کے طواف کا کتنا ثواب ہے, اس طواف کو چھوڑ کر وہاں جاتے ہیں اور شیخ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت ابا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عمدہ جواب دیا, فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, قرآن شریف پڑھنا ہے, لیکن آنکھ میں بینائی نہیں, روشنائی میں آنکھ کی روشنی میں کچھ کمی آ گئی ہے, آنکھ کی روشنی میں کچھ کمی آ گئی اور وہ چاہتا ہے تلاوت کرنا, تو بتائیے کہ اس وقت وہ تلاوت کرے یا کسی ڈاکٹر کے یہاں جا کر اپنی آنکھ کی روشنی کا علاج کرے. تو ہمارا ظاہر بات ہے جب آنکھ میں روشنی کم ہو گئی, بینائی کمزور ہو رہی ہے, تب ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہاں سے بینائی ملے, روشنی پیدا ہو آنکھوں میں, پھر تلاوت اور زیادہ ہوگی. تو میں بس اگر یہ بات ہے تو سمجھ جاؤ اس سے کہ اللہ والوں کے یہاں جو چند منٹ کے لیے آدمی جاتا ہے بیٹھتا ہے اس سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے, طاقت آتی ہے, روحانی قوت آتی ہے, اور جذبات پیدا ہوتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کا, اور جذبات پیدا ہوتے ہیں نیک اعمال کے کرنے کے, توفیق ملتی ہے. ورنہ ہوتا یہ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے اور وقت ان کا حرم سے باہر ہی گزرتا ہے اور سوائے شاپنگ کے اور خریداری کے اور کوئی کام نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل نہیں بنا ہے. دل بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا, بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا اور فلاں کی مجلس میں جا کر بیٹھا ہے, کیسا غیر ضروری عمل کر رہا ہے, لیکن وہ اتنا ضروری عمل ہوتا ہے کہ چند منٹوں کی صحبت سے اس آدمی کے جذبات بنتے ہیں, اس آدمی کی کیفیت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے, پھر وہ بیت اللہ کا طواف بھی پورے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ یہ مفہوم ہے. جنۃ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إل
للمتقين إماما اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء عندي اللهم اجعل حبك وحب رسولك وحب من من يقربني إلى حبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أي الله مسبق ناظم عاقر ومنبر كل أمت پر کرم فرما. أي الله إن توٹی بوٹی مدیسوں کو قبول فرما اس کو دین پر پڑھنے کا ذریعہ بنا. أي الله ہم سب کی ہدایت کی اور نیک عمال کی توفیق ہے. أي الله پڑھنے کے اللہ راستے ہموار فرما ہمیں نیک توفیق عطا فرما. اے کریم آقا ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرما. برائیوں سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کے مکر سے محفوظ فرما. اللہ پورے عالم میں اللہ امن و امان قائم فرما. مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. جہاں جہاں جو مظلوم ہیں ان کی بھرپور نصرت فرما. اے کریم آقا ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالی کو پریشان دور فرما. مقروضوں کا قرض ادا فرما. اے اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما. اے اللہ جس مسلمان کے جو حاجت اس کے دل میں اپنے کرم سے اللہ پوری فرما. اے اللہ یہاں حاضرین بھی اور اللہ جہاں جہاں دور سے سننے والے حضرات اور خواتین ہیں اے اللہ ان کے دلوں کی تمام ضرورتوں کو تمام حاجتوں کو اپنے کرم سے پوری فرما. اللہ اس وظیفے کو بھی اللہ اپنے کرم سے قبول فرما. اس کے برکات سے اس کے ثمرات سے تمام پڑھنے والوں کو منتفع فرما. اللہ جہاں جہاں مسجدیں مدرسے بن رہے ہیں مراکز دینیہ قائم ہو رہے ہیں اللہ سب کو آباد فرما. اس کے اللہ بننے کی اور تعمیر کی تمام ضروریات کا خزان غیب سے انتظام فرما. دعوت الحق کو بھی اللہ قبول فرما. اللہ ہونے والی تعمیر کو اللہ بہترین تعمیر بنا. اللہ تمام کاموں کے آسان ہونے کا ذریعہ بنا. اللہ ذکر کے اور عبادت کے اور علم کے پھیلنے کا کہ اللہ ذریعہ بنا. اے اللہ رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا. اے کریم آقا جو حضرات اس میں جتنا بھی تعاون کر رہے ہیں سب کو قبول فرما. ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ جب تک زندہ ہے اے اللہ عطا فرما اور وقت آخر میں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم.